وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہانگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہانگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ اب سے چند گھنٹوں بعد پاکستان میں لوگ 2018 کے انتخابات میں ووٹ دیں گے, اور جس کے مد نظر اب انتخابی مہم ختم ہو چکی ہے. اس سلسلے میں ہم پنجاب, خیبر پختونخوا اور سندھ کا انتخابی میدان, اور آخر میں بلوچستان کی مخصوص سیکیورٹی کی صورتحال پر بات کریں گے جہاں ان حالات میں انتخابات منعقد ہوں گے. اس وقت ہمارا یہ پورا گھنٹہ انتخابات پر ہوگا, لہٰذا آپ لوگ بھی پورے گھنٹے میں کل کے انتخابات پر کچھ کہہ سکتے ہیں, کوئی سوال کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. ہم سب سے پہلے آپ کو ہمارے نمائندہ ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ سنائیں گے. انہوں نے ایک مخصوص حلقے پر توجہ دی ہے جہاں پی ٹی آئی اور نون لیگ کا مقابلہ ہے. اس پر بات کرنے کے لیے بھی ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے غیر سرکاری ادارہ پوٹوہار آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ ایڈوکیسی پوڈا پودا کی ترجمان کوکب جہاں, اور جبکہ سیکرٹری سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن آئیے سب سے پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں.
لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 129 سے پاکستان تحریک انصاف وسطی پنجاب کے صدر عبدالعلیم خان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے درمیان مقابلہ ہوگا. اس سے قبل دونوں رہنما NA 120 کے ضمنی انتخابات میں بھی ایک دوسرے کے مد مقابل رہ چکے ہیں, جس میں ایاز صادق نے عبدالعلیم خان کو 2200 ووٹوں سے شکست دی تھی. حلقے میں اپنی انتخابی مہم چلاتے ہوئے عبدالعلیم خان نے کہا کہ اس بار ان کی جماعت بہتر حکمت عملی کے تحت الیکشن لڑ رہی ہے, جس سے امید ہے کہ نتائج ماضی کی بہتر ہوں گے.
2013 اور 2018 میں فرق یہ ہے کہ اس وقت جو ڈبے تھے ان کا نگران کوئی اور تھا, اس دفعہ ڈبوں کا نگران علیم خان ہے. میں سنبھال کے دکھاؤں گا, مجھے ڈبے سنبھالنے بھی آتے ہیں اور بندے سیدھے کرنے بھی آتے ہیں, اور میں کر کے بتاؤں گا تو انشاءاللہ.
سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق حلقے کی عوام کو یقین دلا رہے ہیں کہ ان کی جماعت نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالا ہے, لہذا اس بار بھی وہ صرف انہیں ہی ووٹ دیں. ایاز صادق سمجھتے ہیں کہ ان کا اصل مقابلہ عمران خان کے ساتھ ہے.
میں 129 سے نہیں جاؤں گا, میرے خلاف جو امیدوار ہے وہ کہتا میں 133 میں جاؤں گا. او بھائی, میں تمہارے پیچھے آیا ہوں, مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی, میں تمہارے نہیں عمران خان کے پیچھے آیا تھا.
حلقے میں ووٹرز کی کل تعداد 3,91,860 ہے, جن میں مرد ووٹرز 2,15,516 اور خواتین ووٹرز 1,76,344 ہیں. حلقے میں 803 پولنگ بوتھ بنائے جائیں گے, جن میں سے 455 پولنگ بوتھ مردوں کے لیے جبکہ 348 پولنگ بوتھ خواتین کے ہوں گے. حلقہ NA 129 میں میو گارڈن, میاں میر پنڈ, جم خانہ, مغل پورہ, ڈرائی پورٹ, شامی روڈ, لال پل, تاج باغ, صدر کین اور غازی آباد کے علاقے شامل ہیں. حلقے کی مجموعی آبادی 7,62,811 ہے. ضیاء الرحمان, VOA اردو, لاہور.
اور ہم شروع کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری اور نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن کے چیئرمین قمر دلشاد سے. دلشاد صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی کیا توقعات ہیں کہ کل کے انتخابات میں کس حد تک لوگ باہر نکلیں گے ووٹ دینے کے لیے, اور آپ کو کیا توقع ہے کہ اس میں نوجوان کتنے ہوں گے ووٹرز؟
اس میں دیکھیں, اصولی طور پر ہمارے میڈیا نے, ہمارے سیاسی پارٹیوں نے اس وقت جو پورے پاکستان میں انتخابی عمل میں اتنی ہلچل مچا دی ہے, اتنا جوش خوش پیدا کر دیا ہے, پہلے گزشتہ انتخابات میں اس قدر جو ہے وہ ماجرائی نہیں تھی, ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں نہیں تھی, کسورتیں نہیں تھی. اب پارٹیوں کے درمیان بھی بہت زیادہ اختلافات سامنے آ گئے ہیں. اس لحاظ سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ہر ووٹر جو ہے اب اپنی پارٹی کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پولنگ اسٹیشن پر آئے گا, کیونکہ اس تشہیری مہم کمپین کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کمپین اس نے بڑا اثر کیا ہے. پھر جو بہاری بعض شخصیات ہماری جیل چلی گئی ہے اس کا بھی بڑا ایک گہرا اثر پڑ رہا ہے. ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جو قائد ہیں اس کو جبھی رہائی مل سکتی ہے اگر آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں, آپ پولنگ اسٹیشن پہ آ جائیں. تو یہ بھی انہوں نے ایک بڑی بہت ہی زبردست اپیلیں کی ہے. تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا اس دفعہ پاکستان کی انتخابی تاریخ میں 65% تک ہمارا جو ہے یہ ٹرن آؤٹ ہونے کے امکانات ہیں, کیونکہ ایسی جو مہاجرائی یا اختلافات یا اس طرح کبھی انتخابات میں ہمیں دیکھنے میں نہیں آئے. اس لیے مجھے میرا پوائنٹ ہے یہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں باقاعدہ پوری کوشش کر رہی ہیں, گھر گھر بھی جا رہے ہیں, سب کے منشور بھی پڑھ لی ہیں, بطور دیکھ بھی لیا ہے, لیکن منشور تو اپنی علیحدہ ہے. اصل معاملہ یہ ہو گیا, ایک طرف احتساب ہے اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اچھی میجارٹی مل جائے تو ہم اپنے لیڈر کو واپس لے آئیں. تو یہ سب چیزیں
جی ہاں بالکل
چل رہی ہیں کہ پبلک ہماری پولنگ اسٹیشن پہ جائے گی. میرا اپنا ذاتی خیال ہے, ناقص رائے یہی ہے اپنے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے, یہ 60% جو ہے ٹرن آؤٹ ہو جائے گا. باقی جو ہے پارٹیاں کون سی اقدار میں آتی ہے وہ کل فیصلہ رات کو دفعہ سے
بالکل صحیح ہے. لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو آبادی ہے نوجوان ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو عموماً نوجوان پسند کرتے ہیں. اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا, آپ کے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں جائے گی بات؟
ہاں, تم نے تحریک انصاف کے فیور میں اس لیے جائے گی کہ ظاہر ہے نوجوانوں کا بھی گروپ ساتھ ہے, لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن ہے ان کا بھی بہت نوجوانوں میں بڑا اثر رسوخ نے کام کیا ہے. بلاول نے بھی بڑا کام کیا ہے, مریم کا بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے بھی کام کیا ہے. لیکن تمام چیز کو دیکھتے ہوئے اب لوگ پولنگ اسٹیشن پہ جائے گا اور وہ وہاں جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا. عمران خان کا سب سے بڑا جاتا ہے کریڈٹ, اس نے احتساب کی جنگ لڑی اور بہت زیادہ کرپشن کے خلاف, پاناما پیپر کے خلاف جو جنگ لڑی ہے اس کے بھی اثرات سامنے آئے. لیکن لوگوں کو یہ محسوس ہو گیا کہ اس کی وجہ سے جو ہے نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی اور وہ جیل چلے گئے, تو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو. یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے جنوبی پنجاب ہے, باقی صوبوں میں بھی جا رہا ہے, تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ریزلٹ تو بہت آئے گا لیکن ایسا نہیں آئے گا کہ آپ سنگل پارٹی میجارٹی بن جائے یا ٹو تھرڈ میجارٹی بن جائے, یہ تو بڑا مشکل ہے. بعد میں عمران خان اگر کوئی پارٹی کچھ بہتر نتائج حاصل کرتی ہے انہیں دیگر جماعتوں سے کولیشن کرنی پڑے گی, بغیر کولیشن کے تو ان کی گورنمنٹ نہیں بنے گی. 172 چاہیے قومی اسمبلی میں پارٹی پرائم منسٹر بننے کے لیے.
بالکل
بالکل سامنے آ رہی ہے, لیکن سب کا ہے گڈ مان لیا کہ ٹرن آؤٹ بہتر ہوگا, اس میں جس سیاسی پارٹی کو فائدہ پہنچے گا وہ تو کل 10-11 بجے پتا چل جائے.
جی جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہم ایک غیر سرکاری ادارہ پودا کی ترجمان کوکب جہاں کی طرف آتے ہیں, یہ لاہور میں ہوتی ہیں. کوکب جہاں, آپ بتائیے کہ جس طرح سے پنجاب کے اندر نواز شریف کو جیل بھیجا گیا, لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں زیادہ تر سمپتھی ووٹ, جو ہمدردیاں ہیں, وہ اس وقت نون لیگ کی طرف چلی گئی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بھی ووٹ کریں گے اس ان انتخابات میں جو کہ غالباً پی ٹی آئی کے حق میں جائے گا, لیکن پنجاب کے اندر آپ کس قسم کا مقابلہ دیکھتی ہیں؟
پنجاب کے اندر مقابلہ کافی سخت دکھائی دیتا ہے. ایک تو ایک پوری تاریخ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے مسلم لیگ نواز, وہ ایک عرصہ سے وہاں سے جیتتی چلی آ رہی ہے اور ان کے بہت سارے لوگ پچھلے 2013 کے الیکشن میں تو ان کے پاس تقریباً سارا ہی پنجاب انہوں نے جیت رکھا تھا سوائے چند ایک سیٹوں کے. تو ان کا ہولڈ کافی امپریشن یہی تھا کہ ان کا ہولڈ بہت زیادہ ہے, لیکن پچھلے کچھ ماہ میں کافی سارے لوگ ان کی پارٹی سے الگ ہو کے پی ٹی آئی میں چلے گئے یا بالکل علیحدہ آخری دن جب نامینیشن کا تھا کچھ لوگ جو ہیں وہ پارٹی سے علیحدہ ہو کر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بن گئے.
جی جی,
تو اس صورت حال میں اب یوں نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این کی وہی پوزیشن ہے جو پچھلی دفعہ تھی, اس سے تو کافی کمزور نظر آتی ہے. لیکن ابھی بھی دیکھنے والوں کو یہی لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کو کافی ووٹ ملیں گے, اور خاص طور پہ جو نواز شریف کی واپسی ہے سزا سنائے جانے کے بعد, اس سے عام جو آبزرورس ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور ان کو یہ نظر آتا ہے کہ اس سے پی ایم ایل این کے جو ووٹر ہیں اور جو پارٹی ورکر ہیں ان کا حوصلہ بڑھ گیا, اور انہیں اب انہوں نے ایک نئی ولولے کے ساتھ دوبارہ سے الیکشن میں حصہ لینا آخری ہفتے کے اندر زیادہ جوش و خروش سے شروع کیا. تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کو تھوڑا سا سہارا ضرور ملا ہے نواز شریف کی واپسی سے.
اور یہ بتائیں جی جی یہ بتائیں کیونکہ آپ کا ادارہ اس وقت الیکشن مانیٹرنگ کر رہا ہے تو خاص طور پہ آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے کل کی انتخابات میں؟
ہمارا ادارہ ویمن رائٹس پہ بیسیکلی کام کرتا ہے, خواتین کے حقوق پہ, اور خصوصاً ہم دیہی خواتین کے حقوق پہ کام کرتے ہیں, دیہی خواتین کے پولیٹیکل امپاورمنٹ کے لیے, ان کے سیاسی واسطیاری کے لیے کام کرتے ہیں. اور ہم نے پچھلے کوئی 10 برس سے ہم لوگ ان کو شناختی کارڈ بنوانے میں فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں, ووٹر لسٹ میں ان کے نام کا اندراج کرانے میں ان کی مدد کرتے رہے ہیں, اور پولیٹیکل شعور کے بارے میں بھی ان کو مختلف طریقوں سے ہم آگہی بڑھاتے رہے ہیں.
نکل کے انتخابات میں آپ کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ کس چیز پر آپ کی نظر ہوگی؟ جی
جی ہاں, تو ہمارا زیادہ جو فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ خواتین کا ٹرن آؤٹ کیسا رہتا ہے, خواتین کتنی جو الیکشن لڑ رہی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کا کیسا ووٹرز کا کیسا رویہ رہتا ہے, اور کیا نتائج سامنے آتے ہیں. خصوصاً ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں ہم لوگ کام کرتے رہے ہیں اور وہاں عورتوں کو ووٹ ڈالنے سے روک دیا جاتا ہے. یہ پنجاب کے علاقے ہیں, ٹرائبل ایریا وغیرہ میں تو بہت مشہور ہے یہ باتیں, لیکن پنجاب کے بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کے عورتوں کو ووٹ ڈالنے سے بالکل روکا گیا ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے کبھی بھی ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا. تو اس بار ہماری کوشش ہے, اور وہاں کی خواتین جو ہیں وہ ان میں سے کئی ایک جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ ووٹ ڈالیں, تو اس سلسلے میں ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی بہت سپورٹ دیا. اور خاص طور پہ ہمارا ایک اور فوکس یہ تھا کہ پچھلے الیکشنز میں دیہی علاقوں میں خاص طور پہ ریجیکٹڈ ووٹس کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے. مثلا اگر 100,000 ووٹ ڈالے گئے ہیں تو اس میں سے 10,000 ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے, اس لیے کہ لوگوں نے صحیح جگہ پہ مقدمی لگائی یا اس کو فولڈ کرتے ہوئے غلطی کر دی. تو ہم نے اس بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو ٹرین کیا, اور اس کے لیے الیکشن کمیشن نے ہماری ہیلپ کی, ہمیں بہت زیادہ سرپرستی دی, اور ہم نے ان کے ساتھ مل کے ماک پولنگ اسٹیشنز لگائے جہاں لوگوں کو پولنگ ووٹ ڈالنے کی پریکٹس کرائی گئی.
جی جی, آپ نے خواتین کا ذکر کیا, میں چاہوں گی کہ قمر دلشاد سے یہ سوال کروں, اس کے بعد ہم ان کو خدا حافظ کہیں گے. دلشاد صاحب, آپ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاٹا کے بعض ایسے علاقے ہیں جہاں جرگہ نے فیصلہ کر دیا کہ خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں ملے گا, ایسے میں بتائیے کہ انتخابات پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟
الیکشن کمیشن پاکستان کے اس کے بارے میں بڑے واضح ہدایات جاری ہو چکی ہیں, جہاں اگر 10% سے کم کسی پولنگ اسٹیشن پر خواتین کا ووٹ نہ کاسٹ ہوا تو وہ اس حلقے میں اس پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ انتخاب کرایا جائے گا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے خواتین کے لیے. جیسے ابھی کوکر بھی کہہ رہی تھی, یہ تمام حالات, اب خواتین کو کوئی زبردستی روکنا یا رسم و رواج کی آڑ میں لے کے روکنے کی کوشش کی, اس حلقے کا رزلٹ روک دیا جائے گا. یہ تو قانون میں لکھا گیا ہے, یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے اس کو قانونی تحفظ مل گیا ہے خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے کا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسی اب حرکتیں وہ نہیں کریں گے, اور باقاعدہ اس کے بارے میں ووٹ کاسٹ ہو جائے گا. خواتین جائے گی, خود لے کے جائیں گے اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے ووٹ کاسٹ کروائیں گے, کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہاں پولنگ اسٹیشن پر اگر وہ جو ہے روک دی جائے گا. اس لحاظ سے اس ڈر کی وجہ سے اب یہ ایسا کام نہیں کریں گے.
اچھا, بہت اچھا, ایک کالر کو لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. طارق چختائی چونیا سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, بات کیجئے مختصر. طارق چختائی چونیا سے. اچھا, شاید ان کو آواز نہیں آ رہی ہے, ہم کالرز کو لیتے رہیں گے اس وقت ہمیں. اور انعام خان نے کال کیا ہے شانگلہ سے. جی بات کیجئے شانگلہ سے انعام خان.
جی میں اپنا اوپینین دینا چاہوں گا. فیصلہ تو کل آ جائے گا, ہم سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کون جیتے گا, لیکن پی ایم ایل این کے ساتھ جتنی زیادتی ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی بھی خاندان کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. سو ہم پھر بھی توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پی ایم ایل این ون کرے گی, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ گلہ ہے ہماری. بہت شکریہ.
بہت شکریہ. اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قنور دلشاد کا. उसके बाद हम बात करेंगे अरशद हारून से और कौकब जहां से, और एस्टेब्लिशमेंट की जो बात आई है इस पर भी यकीनन बात होगी, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक।
पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2018। इस मौके पर वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खसूसी नशरियात सुनिए 25 और 26 जुलाई को शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक।
सुनिए माहिरीन के तबसरे, तजिये और इंतखाबी नतायज वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से ब्राह रास्त। पाकिस्तान में मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर और इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर।
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں آج, اور آج کا ہمارا پورا جہاں رنگ انتخابات کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب سے چند گھنٹوں بعد پاکستان میں لوگ 2018 کے انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک غیر سرکاری ادارہ پودا کی ترجمان کوکب جہاں ہیں، جبکہ ہمیں ارشد ہارون نے جوائن کیا ہے۔ یہ پشتون اولسی تحریک سے وابستہ ہیں اور اس وقت پشاور میں ہیں۔ ارشد ہارون، آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے غالباً پی ایم ایل نون اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے، لیکن پی ٹی آئی کو جہاں بہت سارے پشتون ووٹ دیں گے، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ پشتونوں میں ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی لہر چلی ہے۔ اس کا آپ کے خیال میں کتنا اثر پڑے گا ووٹ پر؟
دیکھیں، گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنا کوئی بھی منشور سے متعلق جو ان کے 2013 کے وعدے تھے پختونخوا سے متعلق، ان میں کوئی بھی وعدہ یہ پورا نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو دعوے کیے تھے بلین ٹری سونامی اور یہ بی آر ٹی تک کو یہ مکمل نہیں کر پائے اپنی حکومت میں، اور سارے پشاور کو یہ انہوں نے اجاڑ دیا ہے۔ تو اس صورتحال میں تو جو ذی شعور بندہ ہوگا وہ ان کو تو ووٹ نہیں دے گا میرے خیال میں۔ اگر اس کے باوجود یہ جیتے ہیں تو یہ ایک معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق ان کو ووٹ دینے کی باری اب ختم ہو چکی ہے۔ دوسری بات جو اس حوالے سے ہے کہ پنجاب میں جو بھی حکومت بنے گی، پہلے تو اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ میڈیا کو مینیج کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایک مخصوص ان کے لاڈلے کو زیادہ یہ پروجیکشن دے رہے ہیں تاکہ زیادہ ان کے حق میں ان کی آواز لوگوں تک پہنچے اور وہ لوگ آ کے ان کے لیے پھر ووٹ ڈالیں۔ تو اور بعض ایسے جیسے مسلم لیگ نون ہے، ان کے بعض لوگوں کو جوڈیشری کے ذریعے اور بعض کو میڈیا کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا ان کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ میرے خیال میں اس الیکشن کی نیوٹریلٹی کو وہ کرتا ہے، ان کی نیوٹریلٹی پہ سوال اٹھاتا ہے۔ اور میرے خیال میں، میرے تجزیے کے مطابق، جو موجودہ کل کے الیکشنز ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کنٹروورشل الیکشنز ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے گی وہ انتہائی کمزور حکومت ہوگی۔
بہت دلچسپ۔ آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے ساتھ کوکب جہاں ہیں، پودا کی نمائندہ ہیں پنجاب میں، اور خیبر پختونخوا میں ارشد ہارون ہیں، پشتون اولسی تحریک سے وابستہ ہے ان کا۔ ہم کالرز کو لیتے ہیں، سانگھر چلتے ہیں جہاں سے محمد رفیق انر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی جناب، بات کیجیے۔
السلام علیکم میڈم۔
وعلیکم السلام
میڈم۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ جو عمل ہوا ہے صاحب کا شروع، میں تو کہتا ہوں بہت اچھا ہوا ہے۔ نواز شریف، آصف زرداری یا ٹوٹل جو بھی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے منسٹر رہ چکے ہیں ان کا حساب ہونا چاہیے۔ پاکستان انشاءاللہ اچھے طرف گامزن ہے، انشاءاللہ جو پاکستان ترقی کرے گا اور صحیح صحیح جو ہے وہ ممبران سلیکٹ ہوں گے.
چلیں بڑی مثبت سوچ ہے آپ کی. اور نیابت خان اپر دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نیابت خان
جی
جی جی بات کیجیے.
جی ہاں میں بات یہ کر رہا تھا کہ ابھی جو ہے انشاءاللہ کل ووٹنگ ہو رہا ہے اور میرا پکا یقین یہی ہے کہ پی ٹی آئی جیتے گا انشاءاللہ.
اچھا
کیونکہ پہلے جو لیڈرشپ آیا ہوا ہے کتنا سالوں سے تو انہوں نے پاکستان کی بیڑا تباہ کر دیا.
اچھا
تو انشاءاللہ یہ نیا جو لیڈر ہے یہ آئے گا اور انشاءاللہ پاکستان کا جو تقدیر ہے وہ بدلے گا انشاءاللہ.
اچھا شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ملاکنڈ سے دلاور خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
السلام علیکم میڈم. دلاور خان بات کر رہا ہوں ملاکنڈ سے.
جی جی بات کیجیے.
یہ جو لوگ بنیاد انضامات لگا رہے ہیں جنرل صاحب کی یا ججوں کا, جیسی طرح تو جسٹس شوکت صاحب نے بھی الزام لگایا تھا لیکن اس کے پیر سے ایسے ہوا نکل جائے گا جیسے پہلے دنیال صاحب کی پیر سے نکلا ہوا تھا. اور یہ پہلی بار زندگی میں شفاف انتخابات ہیں جس یہ لوگ جو پلاسٹک کا کرسٹل لوگوں کو دکھا کر کے اندر سب پہ لگاتے تھے.
ٹھیک ہے آپ کو آپ کو اپنی رائے کا حق ہے. بابا زیدی نے کال کیا ہے نوشیرہ سے.
جی میڈم السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام. جی جی
جی میں تعلق نون لیگ سے ہے.
اچھا
جس طرح نون لیگ کو لٹکایا فوج نے اور کو آگے لانے کے لیے, تو پی ٹی آئی نے صوبے میں کیا کام کر دیا کہ اس پنجاب میں یہی وزیر اعظم بن کے کیا کرے گا؟ جی
دلچسپ. اچھا اور مرید خان میاں والی سے ذرا جلدی بات کیجیے.
السلام علیکم. السلام علیکم جناب, دوست کر خیال کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایک جج صاحب نے آئی ایس آئی پہ الزام لگایا, کیا یہ اس میں سچائی ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کو نشانہ بنانا ویسے اخلاقی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے, تو یہ نواز شریف کو صرف نشانہ بنایا, نون لیگ کو نشانہ بنا کر یہ متنازع بنا دیے گئے ہیں یہ الیکشن. اس لیے نواز شریف کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا جائے گا.
کرم ایجنسی سے اسماعیل شاہ.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم نواز شریف زرداری 30-30 سال سے پاکستان میں حکومت کیا لیکن کچھ نہیں کیا. ابھی کرپشن بھی زیادہ اس کے وجہ سے ہے اور روزگار بھی تباہ ہو گیا, تجارت بھی تباہ. ہمارا پیسے جو قدر ہے 130 تک پہنچ گیا. تو یہ ہمارا ملک کی تبدیل کرنے کے لیے صرف واحد عمران خان ہے جو آنے والا ہے انشاءاللہ. پاکستان نئے پاکستان بنانے والا ہے انشاءاللہ.
بہت شکریہ. ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. کوکب جہاں کل کے لیے اگر آپ کو کوئی پیشن گوئی کرنی ہو تو پنجاب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ وہاں آپ کے خیال میں پی ٹی آئی جس طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ نون لیگ کو وہاں سے ہٹائے, اس میں کسی حد تک کامیاب رہے گی؟ کیا دیکھ رہی ہیں؟
کوئی پیشن گوئی کرنا اس وقت زیادہ آسان بات نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کا جو پرسپشن بن رہا ہے اس بات اور کچھ جو سرویز پچھلے دنوں میں آئے ہیں ان سے یہی ہے کہ پی ٹی آئی اچھی خاصی سیٹیں وہاں لے جائے گی, لیکن پھر بھی بہت سا مقابلہ رہے گا اور بہت کلوز ریس ہے دونوں پارٹیز کے درمیان, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان.
اچھا ہاں یہ تو بالکل ہے. ارشد ہارون خیبر پختونخوا کی صورتحال بتائیے کہ وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی ہے, ایم ایم اے ہے, اور بھی بہت ساری پارٹیز ہیں, وہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو جیتنے میں مشکلات پیدا کریں گی؟
جی بالکل صحیح بات ہے. وہ ان کی تمام کمزوریوں کو لے کے عوام کے پاس جا رہے ہیں, اس کے باوجود کہ ان پہ خودکش حملے ہو رہے ہیں, وہ جلسے کرنے کے قابل نہیں ہیں, لیکن یہ تمام جماعتیں اب پی ٹی آئی کے خلاف خیبر پختونخوا میں کھڑی ہوں گی, اور اس میں چاہے جتنا بھی وہ ہماری میڈیا یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا وزن پی ٹی آئی کے پلے میں ڈھالے. یہ اب ان کے اپنے مخصوص ووٹ بینکس ہیں اور وہ انہی کو اب فالو کریں گے.
اور جی جی یہ بتائیے, پشتون تحفظ موومنٹ نے بھی غالباً کچھ لوگوں کو کھڑا کیا ہے, محسن داور وزیرستان سے کھڑے ہیں, ان کے کیا چانسز نظر آ رہے ہیں؟
دیکھیں ایک تو میں وضاحت کرتا چلوں کہ پشتون تحفظ موومنٹ نے ان ارکان کو کھڑا نہیں کیا.
اچھا
ان کا یہ اپنی آزاد حیثیت میں کھڑے ہیں.
اچھا
اور ان کو جب یہ اپنے پیپر داخل کر رہے تھے تو پشتون تحفظ موومنٹ یہ اعلان کر چکی تھی کہ اگر کوئی الیکشن میں حصہ لے گا تو ان کی کور کمیٹی کا حصہ نہیں رہے گا.
اچھا
یہ وہ ممبر, تو یہ ممبران اپنی یا تو آزاد حیثیت سے یا جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے اس حیثیت میں کھڑے ہیں, چاہے وہ محسن داور ہو, چاہے وہ علی ہو, علی وزیر ہو, یا جنوبی پشتونخوا سے کچھ نمائندے ہوں. یہ اپنی اپنی پارٹیوں یا پھر آزاد حیثیت میں انتخابات لڑ رہے ہیں, اس سے پشتون تحفظ موومنٹ کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ان یہ کور کمیٹی کے ممبرز ہیں. تو لیکن اس کے باوجود ان کے لیے ٹھیک ٹھاک مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں, اور اس جن کا ذکر میں اس سے پہلے کے پروگرامز میں کر چکا ہوں.
اچھا ٹھیک ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. ہمارے ساتھ ہے پشتون اولسی تحریک سے منسلک ارشد ہارون, جو سیاسی تجزیہ کار کی حیثیت سے اس پروگرام میں شامل تھے, اور ان کے ساتھ تھیں کوکب جہاں جو پودا نامی ایک ادارے سے منسلک ہیں. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
پاکستان کے عام انتخابات 2018. اس موقع پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خصوصی نشریات سنیے.
25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک ماہرین کے تبصرے, تجزیے اور تازہ ترین انتخابی نتائج. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست. پاکستان میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ پورا گھنٹہ انتخابات پر ہوگا. اس وقت ہم سندھ چلتے ہیں جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے ایک غیر سرکاری ادارہ, سندھ سوشل سائنٹسٹ فورم کے صوبائی کوآرڈینیٹر اعجاز علی خواجہ. ان کے ساتھ ہوں گے عاجز جمالی جو تحقیقاتی صحافی ہیں. ہم بات کریں گے کہ اس وقت جس طرح سے سندھ کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے کا ایک سخت مقابلہ ہے. غالباً پچھلے دنوں ایک سندھ حکومت نے ایک تنبیہ کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ غالباً ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور ان کے خاندان پر حملہ کریں گے. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پی 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 اور جی ڈی اے کا مقابلہ کتنا سخت ہے, اور خاص طور پہ بدین جیسے علاقے میں یہ مقابلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سینئر صحافی عاجز جمالی نے, اور وہ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ اندرون سندھ میں صورتحال کیا ہے. عاجز جمالی, پیپلز پارٹی کا تو سندھ گڑھ ہے, لیکن اس مرتبہ ہم سن رہے ہیں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں کہ پی 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 کا جی ڈی اے کے ساتھ مقابلہ بڑا سخت ہے. آپ کیا بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں؟
جی ہاں بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ سندھ میں جی ڈی اے کا مقابلہ ہے پیپلز پارٹی سے, اور پہلی بار یہ نظر آ رہا ہے سندھ میں کہ پیپلز پارٹی کو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے سندھ سے طے کہا, پیر گھٹا صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں, وہ ٹف ٹائم دینے کے موڈ میں ہے. جس طرح صورت حال سندھ میں, سندھ میں سندھ اسمبلی کی اگر میں نشستوں کی بات کروں تو 130 ہیں, جن میں 44 نشستیں کراچی سے ہیں, جبکہ نیشنل اسمبلی ہے جو ہماری اس کی 61 سیٹیں ہیں صوبہ سندھ سے, جن میں 40 سیٹیں اندرون سندھ سے ہیں اور 21 سیٹیں کراچی سے ہیں. کراچی میں تو چونکہ اس بار تمام جماعتوں کا مقابلہ ہے, लेकिन कराची के अलावा बाकी जो सिंध है उसमें पीपल्स पार्टी और जीडीए कहीं कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है पीटीआई के, वहाँ उनके मुकाबले में जीडीए का कोई उम्मीदवार नहीं है।
आजिज़ जमाली, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, ज़रा सा अगर आप फ़ोन का रुख मोड़ दें। हम इस दौरान एजाज़ अली ख्वाजा की तरफ जाते हैं, ये सिंध सोशल साइंटिस्ट फोरम से मुंसलिक हैं और इलेक्शन मॉनिटरिंग में इस वक्त काम कर रहे हैं। एजाज़ अली ख्वाजा, जिस तरह से बात चल रही है कि पीपीपी और जीडीए का मुकाबला बहुत सख्त है, ख़ासतौर पर सिंध के देहातों में, ऐसे में ये बताइए कि आप लोगों की जो टीमें हैं वो किस तरह काम करेंगी कि हालात पुरअमन रहें।
तो हमारी टीमें, पहली बात तो ये है कि जीडीए और पीपल्स पार्टी का कोई इतना बड़ा मुकाबला सख्त नहीं है। ये पीपल्स पार्टी जो है वो लीड पार्टी है और जीडीए के उम्मीदवार जो अभी हैं वो उनकी इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं है। 5-6 डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी कुछ कॉम्पिटिशन ज्यादा होगी और उसके लिए हमने मुख्तलिफ टीमें बनाई हैं जो भेजी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर और स्पेशली कराची के लिए, और हम हर जगह पे नजर रखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे और कौन से उम्मीदवार खड़े हैं और कौन से उम्मीदवार के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम तमाम चीज़ों पे नजर रखेंगे, अगर कोई रिगिंग वगैरह होती है तो उससे भी हम रिपोर्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को और दूसरे इदारों को। तो इस तरह से काम होगा, लेकिन मेरी नज़र में मेरा ओपिनियन ये है कि पीपल्स पार्टी सिंध में ज्यादातर सीटें लेगी और जीडीए का इतना बड़ा मुकाबला 6-8 डिस्ट्रिक्ट से आगे बिल्कुल नहीं है कहीं।
और कराची की सूरत हाल बताइए, आप जानते हैं कि एमक्यूएम के खिलाफ जब से एक मुहिम चली, एक ऑपरेशन हुआ और रफ्ता रफ्ता एमक्यूएम को तोड़ा गया उन्हीं कुवतों ने जिन्होंने उसको बनाया था, इसने इस वक्त किस हद तक एक आज़ाद फ़ज़ा कायम की हुई है कराची के लिए?
एमक्यूएम तो तकरीबन बिखर गई है, टूट गई है और उसके मुख्तलिफ जो है वो दड़े हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी इशू ये है कि उसमें ज्यादातर पीटीआई जो आ गई है, एमएमए है और पीपल्स पार्टी ने भी काफी हद तक डिस्ट्रिक्ट में, कराची के 3 डिस्ट्रिक्ट में आपको पता होगा जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सीटें ले चुकी है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि पीपल्स पार्टी 5-6 सीटें निकाल लेगी कराची से, सेंट्रल कराची से खासतौर पर, और पीटीआई कुछ सीटें निकालेंगी। तो स्प्लिट में जो है वो मैंडेट आएगा पूरी कराची के अंदर, मतलब एमक्यूएम को काफी, इस हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान को काफी हद तक मेरे ख्याल में 50% प्लस बिल्कुल नुकसान होगा। और जो है खासकर जमीन पार्टी वो भी कुछ सीटें निकाल सकती है, पीटीआई की चांसेस हैं कि वो कुछ सीटें निकालेगा, इस दफा एमएमए के भी चांसेस हैं।
अच्छा,
वो भी कराची में कुछ सीटें शायद निकाल सकती है।
अच्छा,
इस मैंडेट में।
बहुत दिलचस्प, आप हमारे साथ रहे। हम कुछ कॉल्स लेते हैं। मियांवाली से असलम खान नियाजी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जनाब, बात कीजिए। असलम खान नियाजी जी, बात कीजिए।
जी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
असलम खान नियाजी, एडवोकेट सुल्तान खान मियांवाली से बात कर रहा हूँ। गुजारिश ये है कि पीटीआई ने पीके में कौन सा तीर मारा है, पीके का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। अब मरकज में आकर भी ये जो मेरे हिसाब में 63 से लेकर 70 तक की सीटें ले सकती है और इन सीट, जबकि वो दूसरी पार्टियों के साथ कोलिशन भी नहीं करना चाहता, तो ये मुल्क का वजीर आजम खान नियाजी साहब नहीं बन सकते।
अच्छा।
ये मेरी एस्टिमेशन है।
चले, आपकी पेशेंट को ही सुन ली। और शौकत अली अंजुम ने कॉल किया है धारावाला से।
अस्सलाम वालेकुम मैडम, शौकत अली अंजुम धारावाला से। मैडम बहादुर ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हर पार्टी के हर खातून और मर्द को वोट डालना चाहिए। ये मैं साइटाइज पर्सन हूँ, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के फजल से वोट डालने जाऊंगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब जीते उसकी मतलब उसके अपने जीतने के नारे वगैरह ना लगाए, जो हारे उसको अपनी हार को खुश उसलूबी से तस्लीम करे। थैंक यू सर,
थैंक यू। और कोहाट से कामयाब बंगश।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
ये जो 2018 के इलेक्शन हो रहे हैं, ये सेम अयूब खान और फातिमा जना की तरफ के इलेक्शन है। عوام جو ہے وہ شک و شبہات میں بہت زیادہ شک و شبہات ہے, اور جو کے پی کے میں حالت ہے ادھر تو ٹرن آؤٹ تو بہت کم رہے گا, اور پی ٹی آئی کی جو حالت ہے وہ آگے دوڑ اور پیچھے چھوڑ والی ہے, وہ زیادہ تر پنجاب میں زیادہ پش اپ کر رہے ہیں, اور کے پی کے میں انہوں نے 5 سال حکومت کی ہے, ظاہر ہے ان کی کارکردگی ادھر کمزور ہے, تو ادھر سے بھی ان کی سیٹیں کم نکلیں گی, اور پنجاب تو ویسے بھی پنجابیوں کا ہے. موقع دینے کا شکریہ.
شکریہ. اگر کوئی اور کالر ہیں, محمد اقبال ڈنگا سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
السلام جی.
جی جی با بات کیجیے ڈنگا سے. محمد اقبال
بات یہ ہے کہ یہ میاں والی کے لوگ بہت جل کر بات کرتے ہیں عمران خان کے باری جب آتی ہے بات کرنے کی. عمران خان جیسا لیڈر پوری دنیا کے اوپر کوئی نہیں پیدا ہوا, اور میاں والی کے لوگ جتنے بھی ہیں یہ بہت جل کر بات کرتے ہیں عمران خان کی, پتہ نہیں کیا بات ہے.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور جی سید ادیب حسین شاہ نے کال کیا ہے راولہ کوٹ سے.
جی میں راولہ کوٹ سے سید ابیب حسین شاہ ڈوکر بول رہا ہوں.
جی جی.
کل میرے خیال میں الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن ڈے ہے, اور یہ حالات ہے 1970 کی طرح ہیں, اور اگر جیتنے والوں کو ہرا دیا گیا تو ممکن ہے کوئی نیا بنگلہ دیش بھی بن جائے, تو ویسے انتہائی غیر منصفانہ اور انتہائی یک طرف قسم کے ووٹ ہو رہے ہیں. میں چونکہ اس میں ووٹر نہیں ہوں, کشمیر میں ہوں, اور نہ ہی ان میں سے کسی پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے بازمیر انسان کے لیے انتہائی پریشانی کی بات ہے.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. تھینک یو. اور محمد اجمل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی کہاں. جی
سر میں یہ کہنا چاہوں گا جو صاحب پارلیمنٹ پہ پوری طرح لعنت بھیجتا ہے, آج کس طریقے سے پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے گا.
دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات منصفانہ نہیں ہوں گے. ہم لوٹتے ہیں ہمارے مہمانوں کی طرف. اعجاز علی خواجہ, جو بھی آپ لوگ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ الیکشن سے قبل جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر تو اثر انداز نہیں ہوگا, لیکن آپ کے خیال میں آپ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ووٹس کس حد تک طریقے سے ڈالے جا سکیں گے, اور یہ کہ کوئی وہاں عین وقت پہ دھاندلی نہیں ہو پائے گی؟
میرے خیال میں دھاندلی کے چانسز جو ہے وہ کم ہیں, اتنے زیادہ نہیں ہیں, کیونکہ پارٹیز بڑی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, اور ایکٹیولی انہوں نے اپنے ایجنٹس وغیرہ کا انتظام کر لیا ہے. ایک کہے کہ فیمیل سائڈ پہ تھوڑا آج میں پڑھ رہا تھا تو فیمیل سائڈ پہ پتا چلا کہ جو فیمیل کے جتنے بھی بوتھ ہیں اس میں فیمیل ایجنٹ ہونا ضروری ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ بالکل لاسٹ منٹ پہ کھڑا کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, جو ایک مطلب جس کا اندازہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں تھا. پولیٹیکل پارٹیز کی بھی کرائے اس پہ شامل تھی کہ اگر اس لاسٹ منٹ پہ ہم فیمیل اتنی کہاں سے لائیں اور کیسے ان کو ایجنٹ بنائیں. تو یہ تو خط پارٹیز کوشش کر رہی ہیں کہ مینیج ہو, لیکن میرے خیال میں یہ لاسٹ منٹ کے جو ڈیسیشن ہوتے ہیں یہ پارٹیز تو بری طرح اثر کرتے ہیں. پہلے جو لاسٹ 2013 کا الیکشن تھا تو اس میں تو جو ہے وہ مرد حضرات بوتھ میں فیمیل بوتھ میں بیٹھتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اب یہ مسئلہ ہوا ہے کہ فیمیل ہونی چاہیے, وہ جس پہ پارٹیز بڑی پریشان دکھائی دے رہی ہیں ہمیں کہ کس طرح سے ہم فیمیل کا اتنا بڑا بندوبست کریں, خاص طور پہ جو رورل ایریاز ہیں ان کے جو اندر تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, ایک منٹ کے لیے ہم عاجز جمالی کی طرف جاتے ہیں. عاجز جمالی آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, لیکن اگر آپ کو سندھ کے حوالے سے کوئی پیشن گوئی کرنی ہو کراچی کو علیحدہ اور رورل سندھ کو علیحدہ دیکھتے ہوئے, تو آپ کیا کہیں گے کہ اس میں کس کا پلہ بھاری ہوگا کل کے ووٹ؟
جی دیکھیں مختصر بات اگر کی جائے تو پلہ تو ابھی پیپلز پارٹی کا بھاری ہے, لیکن بات یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سخت مقابلہ ہے, 1-to-1 مقابلہ ہے. جو جی ڈی اے کے امیدوار ہیں ان کا پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے, البتہ کچھ اضلاع ایسے ہیں جہاں پیپلز پارٹی ہارنے کا اس کا امکان ہے, جس میں خاص طور پہ سندھ کا ضلع بدین ہے جہاں ذوالفقار مرزا فیکٹر ہے, سندھ کا ضلع کوٹکی ہے جہاں مہر فیکٹر ہے, علی محمد مہر, علی گوہر مہر, یہ جو مہر برادران ہیں یہ اس بار پیپلز پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں. اس طرح سندھ کے بعض اضلاع میں یہ صورتحال ضرور ہے, البتہ کچھ زیادہ اضلاع ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی جہاں سے دوبارہ سے جیت سکتی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اندرون سندھ کراچی کے علاوہ باقی جو سندھ کے اضلاع ہیں वहाँ पीपुल्स पार्टी के कौमी असम्बली की सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन पीपुल्स पार्टी का दावा है कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि कराची में पीपुल्स पार्टी की पोजीशन साबिका अदवार से बेहतर है और कराची में पीपुल्स पार्टी की सीटों में इजाफा हो सकता है नेशनल असेंबली की। इस बार 2013 में कराची से पीपुल्स पार्टी के पास सिर्फ एक सीट थी लियारी से, लेकिन इस बार ये इम्कान है या ये तज्जिया किया जा रहा है कि 5 से 6 सीटें पीपुल्स पार्टी कराची से ले सकती है। तो इस तरह देखना यह है कि जो पीपुल्स पार्टी की सीटें जाएंगी सिंध में, उनमें कुछ सीटें पीटीआई लेगी और कुछ सीटें जीडीए लेगी, और एक गैर ऐलानिया तौर पर जीडीआई और पीटीए में जो है एक पीटीआई में एक इत्तेहाद भी मौजूद है, बाज मकामात पे ये एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन असल मुकाबला जो सिंध में है, पीपुल्स पार्टी का जो फोकस है वो सूबाई असेंबली की नशस्तों या सूबाई हुकूमत बनाने पर है। देखना यह है कि सूबाई हुकूमत बनाने में क्या सूरत हाल होती है। 65 से 70 सीटें चाहिए जनरल सिंध में हुकूमत बनाने के लिए, और पीपुल्स पार्टी का दावा है कि वो इतनी सीटें लेने में कामयाब होगी।
जी क्योंकि हमें अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाना है, लिहाजा हम आप दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ थे सिंध सोशल साइंटिस्ट फोरम के प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर एजाज अली ख्वाजा, जबकि सीनियर सहाफ़ी आजिज़ जमाली भी इस सेगमेंट में शामिल थे। आप लोगों की शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2018। इस मौके पर वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खसूसी नशरियात सुनिए 25 और 26 जुलाई को शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक।
सुनिए माहिरीन के तबसरे, तज्जिये और इंतखाबी नतायज वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से ब्राह रास्त। पाकिस्तान में मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर और इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हमारा इस वक्त प्रोग्राम जारी है इंतखाबात के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चंद घंटों के बाद लोग वोट देने जाएंगे और इस पूरे घंटे में हमने आप लोगों को भी सुना है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की खसूसी सूरत हाल के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल गंभीर रही है और इसके पेश नज़र बताया जा रहा है कि इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। गालिबन कल कुछ सेल फोन्स भी काम नहीं करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, चमन में होते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर पर, नूर जमान अचकज़ई। नूर जमान अचकज़ई, कुछ आप हमें बता सकते हैं कि कल के इंतखाबात के पेश नज़र बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है, क्या इकदाम उठाए गए हैं?
जी बहन मेहरबानी, बिल्कुल कल सुबह 8 बजे इंतखाबात का मरहला जो है वो शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में इससे कबल 2 दिन कबल जो हिफाजती इंतजाम किए जाने थे, आज उसका पहला स्टेप ये उठाया गया था कि बदोदस्ती को बंद कर दिया गया है। हर किस्म की आमदरफ्त के लिए, तजारती सरगर्मियों के लिए, पैदल आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। न सिर्फ बदोदस्ती बल्कि जो पाक अफगान सड़क पर गैर रिवायती रास्ते हैं जहाँ से मकानी कबायली लोग अपने इलाकों में आमदरफ्त करते हैं, उनको भी सील कर दिया है। इसको 2 दिन कबल ही बताया गया था कि जो लोग वोट कास्ट करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान मुंतकिल हो जाए। इस सिलसिले में न सिर्फ पाक अफगान सरहद पर ये हिफाजती इकदाम उठाए गए बल्कि इंटरनेट सर्विसेज को भी बलूचिस्तान के 6 अजला में मुअत्तल कर दिया गया है, जो कि पाक अफगान सरहद से मुलहिका है या पाक ईरान सरहद से मुलहिका अजला है। इस सिलसिले में 2 दिन कबल एक थ्रेट अलर्ट भी जारी किया गया था कि कुछ मोटरसाइकिल बम धमाके हो सकते हैं और कुछ खुदकुश हमलावर भी चमन किलाते फुल्ला कोयटा में मौजूद हो सकते हैं कि वो इंतखाबी अमल को सबोताज किया जा सके। लेकिन इस सिलसिले में पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त दफा 144 नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत असले की नुमाइश नहीं की जा सकती है, एक दूसरे पर मुखालिफ नारे नहीं उठाए जा सकते हैं। इसी तरह जो वॉल चैकिंग है या दूसरे किस्म के पैगाम है जो कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे भी पाबंदी लगाई गई है। इसी तरह कुछ उम्मीदवारों को शोकाज नोटिस भी जारी किए गए, जो कि मेन जमाते हैं जिसमें पश्तूनख्वा मिले पार्टी है, जिन्नत उलमा इस्लाम,
بلوچستان عوامی پارٹی اور عوامی پیپلز پارٹی کے امیدوار اس میں شامل ہے. اس میں نہ صرف چمن قلعہ عبداللہ میں یہ شوکاز نوٹس امیدواروں کو جاری کیا گیا کہ دیگر جو اضلاع ان کو بھی شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں. حفاظتی اقدامات کے لیے بھی کوئک ریسپانس فورس تیار کیے گئے جو کہ پاک فوج فرنٹیئر کور پولیس اور لیویز کے دستوں پر مشتمل ہے جو کہ مختلف اضلاع میں موجود رہیں گے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے یا کسی بھی صورتحال پر قابو پانے کے لیے پوری طور پر ان علاقوں میں پہنچ جائیں گے.
نورزمان اچکزئی, ہم آپ کے پاس پھر آئیں گے یہ بات کرنے کے لیے کہ بلوچستان کی جو سرکار ہے اور وہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار رہا ہے بلوچستان میں, اس پر ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس وقت دفاعی تجزیہ کار میجر نظر حسین زمرد ہمارے ساتھ ہیں. میجر زمرد, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مستونگ کا جو ہولناک واقعہ ہوا اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں انتخابات میں لوگ کس حد تک ووٹ دینے سے گھبرائیں گے؟
میڈم, سب سے پہلی بات تو جو مستونگ اور درنگڑ میں جو یہ سانحہ پیش آیا ہے ہم اس کی انسانیت کی بنیاد پہ سخت مذمت کرتے ہیں اور لوائکین کے ساتھ ہماری ہمدردیاں دعائیں ہیں جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند کرے. بنیادی طور پہ ڈیفینیٹلی ایک, کیونکہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا جس میں 200 کے قریب بندے شہید ہوئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تو یہ ایک خوف کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس وقت پریویل کر رہا ہے, چاہے وہ عام آدمی ہے چاہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ یہ کہ کیونکہ بیسیکلی یہ ڈومیسٹک الیکشن ہے اور ہر شخص کا اپنا اپنا رول ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا, تو میرا خیال ہے کہ اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا کیونکہ جنرلی سچویشن کافی بہتر ہے. اس وجہ سے ووٹ کا ٹرن آؤٹ جو ہے نا کمپیریٹیولی اگر 2013 کے ریفرنس سے دیکھا جائے تو بہتر ہوگا. اتنا اچھا نہیں ہوگا اسپیشلی ریموٹ ایریاز میں جو بڑے سورج سے زار کے ہیں, کیونکہ کچھ ضلعے باقاعدہ سخت انہوں نے ڈکلیئر بھی کر دیے کہ یہاں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے, تو وہاں اتنا ووٹر نہیں آئے گا جتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ. بٹ ایون دین 2013 سے بہت بہتر حالات ہوں گے کیونکہ ایک تو سیکورٹی, کیونکہ جب یہ حادثہ ہوا تو اس کے بعد جو امپیکٹ کریٹ ہوا تو جس سے سیکورٹی بھی ہماری الرٹ ہو گئی, تو بیسیکلی اتنا وہ افیکٹو نہیں تھے ڈیورنگ کمپین جو اصولاً ہونا چاہیے تھا. وہ اس شدت سے ہمارے کینڈیڈیٹ جو اسپیشلی سینسٹائز تھے یا سینسٹیو تھے یا ان کا ایک اپنا رول تھا ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں, ان کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی جا سکی, جو اس وجہ سے یہ کتنا بڑا سانحہ ہوا.
میں آتی ہوں, یہ آپ جانتے ہیں بہت سارے سیاستدان کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرنا تھا وہ انتخابات سے قبل ہو چکا. بہت سارے سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ یہ بلوچستان عوامی پارٹی جو بنائی گئی یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے. یہ سوال میں کرنا چاہوں گی نور زمان اچکزئی سے. نور زمان, جو غیر ملکی اخبارات ہیں اس میں خاص طور پہ اسلم ریسانی ہو یا حاصل بزنجو ہو, ان لوگوں کے انٹرویوز آئے ہیں کہ یہ بلوچستان عوامی پارٹی کو اس لیے بنایا گیا تاکہ لوگوں سے ووٹ تبدیل کروائے جائیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نور زمان
اچکزئی, بلوچستان کی جو پشتون بلوچ کمپرس جماعتیں ہیں یہ اپنے انتخابی جلسوں میں طرح کے الزامات لگا رہے, وہ اپنے انٹرویوز میں طرح کی باتیں کر رہے. کل محمود خان اچکزئی نے بھی اس متعلق ایک انتخابی جلسے میں یہ کہا تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی اس طرح کے الزامات لگائے گئے تھے, اور خاص کر جو الیکٹیبلز ہے بلوچستان کے, جو وارڈ اپنے قبائلی سردار ہے جو اپنے علاقوں میں اثر رسوخ رکھتے ہیں ہمیشہ جیت کے آتے ہیں, یہ تمام لوگ بلوچستان عوامی پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. تو لوگ تو سیاسی جماعتیں تو اس متعلق الزامات لگاتے ہیں کیونکہ انتخابی میدان میں گزرے پر الزامات کا سلسلہ بوچار کے ساتھ کیا جاتا ہے. اسی طرح جنت علماء اسلام پشتونخوا میں بھی ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ الزامات بلوچستان عوامی پارٹی پہ اس وقت لگائے جاتے ہیں. لیکن بلوچستان عوامی پارٹی کے جو رہنما ہے ہمیشہ جب بھی انہوں نے انٹرویوز دیے انہوں نے بولا وہ یہ کہہ رہے کہ بلوچستان چونکہ پسماندہ صوبہ رہا ہے, کمپرسوں نے بھی یہاں پر حکومت کی ہے, جبکہ جو نیشنل پارٹیاں ہیں جو کہ قومی سطح کی پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی بلوچستان میں حکومت کی, لیکن بلوچستان کی جو پسماندگی ہے جو غربت ہے اور یہاں پر جو استحصال کیا گیا ہے اس متعلق انہوں نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی. اس وجہ سے یہ بلوچستان عوامی پارٹی وجود میں آئی ہے. ان لوگوں کے جو
کردار تھا، جو بلوچستان کے عوام کے ساتھ جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح ان کے مسائل حل نہ ہوئے، تو اس وجہ سے یہ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہوئے، انہوں نے اس پارٹی کا نام رکھا ہے، وہ اس بلوچستان عوامی پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ انتظامات کی تردید کرتے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ یہ ان کی جو سوچ ہے وہ غلط ہے، بلکہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے جو رہنماؤں کی سوچ بلوچستان کے حقوق سے متعلق ہے وہ درست ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بلوچستان میں حکومت بنائیں گے اور بلوچستان میں حکومت میں آ کر بلوچستان کی استحصال جو کیا گیا کیا جا رہا ہے یا بلوچستان کی جو احساس محرومی ہے اس کے خاتمے کے لیے کام کریں گے۔
یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی نور زمانہ چکزئی، آپ جانتے ہیں کہ نیشنل پارٹی اس وقت نواز شریف کی پارٹی کے قریب رہی ہے، لیکن ان کو یا ان کے بیانات سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کو دور رکھا گیا ہے بلوچستان کی سیاست سے، اگر آپ کو پیشن گوئی کرنی ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ کل لوگ کس کے لیے ووٹ دیں گے بلوچستان میں؟
دیکھو تمام سیاسی جماعتوں نے اس وقت بڑی کمپین چلائی ہے، اپنے جو منشور کے مطابق ہے جو انہوں نے اپنا ایجنڈا پیش کیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، لیکن کئی علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے خاص کر پشتون بیلٹ میں کہ بلوچستان عوامی پارٹی میں بہت سارے لوگ شامل ہو چکے ہیں، بہت سے کمپرس جماعتوں کے مذہبی جماعتوں کے لوگ جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ چلے گئے ہیں، تو اسے لگ رہا ہے کہ ایک ہوا چل پڑی ہے جو تبدیلی کا، جس طرح تحریک انصاف کی پاکستان میں ایک تبدیلی کے لیے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، لیکن بلوچستان میں اس وقت بیشتر جو سیاسی کارکن ہیں وہ اپنے سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو برسوں سے رہے ہیں وہ وہاں سے آ کے آپ بلوچستان عوامی پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں، لیکن بلوچستان عوامی پارٹی کی جو برسرکدار جو عہدیدار ہے، جو مین عہدوں پہ فائز ہے، وہ سب الیکٹیبلز ہے، وہ سب اپنے قبائلی حیثیت سے جیت کراتے ہیں، اس کے پاس کوئی سیاسی ایجنڈا ہمیشہ نہیں رہا ہے، ان کے پاس بڑے قبیلے ہوتے ہیں، وہ قبیلوں کے سردار نواب ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ جیت کراتے ہیں، تو بلوچستان عوامی پارٹی میں جو اس وقت امیدوار کھڑے ہیں قومی اسمبلی کے لیے یا صوبائی اسمبلی کے نشستوں کے لیے، وہ سردار نواب قسم کے لوگ ہیں کہ وہ پچھلے الیکشن میں بھی مختلف سیاسی پارٹیوں میں رہے، وہ جیت کرائے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون سے بھی اس پارٹی میں لوگ گئے ہیں، نیشنل پارٹی سے بھی لوگ گئے ہیں، پشتونخوا میئر سے بھی گئے ہیں، جمعیت سے بھی گئے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے پاس اس وقت مضبوط قوت ہے، وہ
بالکل۔ ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہے، لیکن میجر نظر حسین زمرد، اگر آپ اس پر تبصرہ کریں کہ ظاہر ہے لوگوں کو بلوچستان میں استحکام چاہیے، آپ کے خیال میں انتخابات کے بعد سی پیک جیسے منصوبوں کے لیے راہ کس حد تک ہموار ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اگر استحکام ہوگا تو معاشی ترقی ہوگی۔ جی
دیکھیں، بنیادی طور پہ سی پیک جو ہے نا بلوچستان کے لیے بہت اہم ہے، اور اگر ہم اس بات کو سی پیک کو پہ مد نظر رکھیں تو اور بلوچستان کے پچھلے ادوار کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیشہ یہاں مخلوط حکومت بنی ہے جس میں تمام پارٹیاں مختلف شیپ میں 4 سیٹوں کے ساتھ، 5 سیٹوں کے ساتھ، 10 سیٹوں کے ساتھ یہ حکومت بناتے رہے ہیں۔ جب وہ حکومت بناتی رہی ہیں تو آبویسلی ڈیسیشن پاور اور جو لوگوں کے لیے گورننس کا پرابلم تھا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، تو اس وجہ سے اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھیں تو یہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس کو بنانے کا مقصد ہی سی پیک کو کریٹ فلو دینا ہے، تاکہ ایک میجورٹی پارٹی جو ہے وہ بلوچستان میں حکومت بنائے جس کے ساتھ ایف اینڈ بٹس نہ ہو، اور دے شوڈ ہیو دا لیبلٹی ٹو ڈیلیور اور ٹو فیسلیٹیٹ سی پیک۔ تو یہ بلوچستان عوامی پارٹی کو اسی لیے فیسلیٹیٹ کیا گیا جس میں وہ تمام الیکٹیبلس جو پچھلے ادوار میں حکومتوں میں رہے ان کو اس میں شامل کیا گیا یا شامل کروایا گیا یا مطلب ان کو کنوینس کیا گیا، تو وہ جب شامل ہوئے تو اب جو اپیرنٹ سچویشن نظر آ رہی ہے کہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہے وہ ایک میجورٹی پارٹی بن کے ابھرے گی،
جس کو کنگز پارٹی بھی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ہمارے ساتھ تھے بلوچستان میں دفاعی تجزیہ کار میجر نظر حسین زمرد، اور ان کے ساتھ تھے سرحد سے رپورٹنگ کرتے ہیں نور زمان اچکزئی۔ بہت شکریہ اور خدا حافظ۔ اس پروگرام کے انجینئر تھے ویسکو والورچ، پروڈیوسر انجم ہیرول گل۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے۔
اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پاکستان میں انتخابی اخراجات پر کس حد تک قانونی حدود موجود ہیں، اس بارے میں نگراں وزیر قانون علی ظفر کہتے ہیں کہ قانون تو بالکل واضح ہے کہ کوئی امیدوار ایک خاص حد سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ضابطے پر عمل کرنا اور اسے کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ امیدوار بچ نکلنے کے راستے تلاش کر لیتے ہیں۔
وہ کہتے یہ ہے کہ لوگوں نے کنٹریبیوٹ کر کے اپنا اپنا کنٹریبیوشن کی، یا کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو کہتے ہیں یہ تو کھانا وہ اپنی مرضی سے کھلا رہا ہے، کینڈیڈیٹ نے خرچ نہیں کیا، اس کے لیے وہ طریقے کار ڈھونڈنا پڑے گا۔ یا تو آپ پوسٹرز بالکل ہی بین کر دیں، ٹی وی کے ایڈ جو ہیں وہ بالکل ہی بین کر دیں، ورنہ یہ مشکل دکھائی دیتا ہے اقدامات کے بغیر۔
تو زبر صاحب، کیا کسی بھی دور میں کبھی کوئی کاروائی ہوئی اخراجات پہ، الیکشن کے اخراجات پر کسی بھی کینڈیڈیٹ کے خلاف؟
جو میری نظر میں تو نہیں کبھی ایسا بھی مسئلہ آیا جس میں بھی کینڈیڈیٹ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں نے مس کیا ہو، لیکن اس طرح میں نے مس کیا ہے بہت ہی کم ایسا ہوا ہوگا۔
لیکن کیا آپ سوچتے ہیں کہ کوئی چیزیں ایسی امپلیمنٹ کی جائیں کہ ان چیزوں کو روکا جا سکے آئندہ انتخابات میں؟
بہت ضروری ہے، بیکاز مسئلہ پتا کیا ہے کہ آپ دیکھیں میرے جیسا بندہ تو نہیں الیکشن لڑ سکتا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک خاص لیول کے لوگ کو ہی الیکشن لڑانے کی اجازت دے رہے ہیں، باقی جو عام پبلک ہے وہ الیکشن میں صرف ووٹ کر سکتی ہے۔ اور یہ قانونی سازی تو اپنی جگہ سے چار پانچ اسٹیپ شروع ہوئی ہیں۔ ایک تو جو مین خرچے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایڈورٹیزمنٹس کے، بل بورڈس کے، جلسوں کے۔ اگر آپ وہ خرچے کرنے والی چیز کو بین کر دیں تو پھر خرچہ ہو گئی۔
ظفر صاحب نے اس کے لیے بار کے الیکشن کی مثال دی جہاں کروڑوں کا خرچ آتا تھا، اس لیے پوسٹر لگانے، کھانا کھلانے اور اس طرح کی اور بہت ساری پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ان کا خیال ہے کہ عام انتخابات میں بھی اسی طرح کی پابندیوں کی ضرورت ہے۔ ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر سلمان شاہ نے اس پر زور دیا کہ قوانین موجود ہیں لیکن عمل درآمد آسان نہیں ہے۔ انہوں نے خاص طور پر اشتہارات کا ذکر کیا۔
آپ ایڈز دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے، اور جھنڈے اور بینرز اور پارٹیز، کھانا پینا اور سارا کچھ، تو آئی تھنک اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں رہا کہ یہ خرچہ جو ہے یہ لا کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔
ڈاکٹر سلمان شاہ نے کہا کہ انتخابی اخراجات پر کنٹرول تو کبھی بھی نہیں تھا، لیکن اب الیکٹرانک میڈیا کے سیاست پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے سے صورتحال میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے لیے میڈیا پر اشتہار دینا لازمی ہو گیا ہے۔
الیکٹرانک میڈیا کی ایڈورٹائزنگ ہے وہ خاصی ایکسپینسو ہوتی ہے، سو آئی تھنک اگر آپ الیکٹرانک میڈیا کی اخراجات ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو باقی جو اخراجات ہیں وہ اس کے 20-25% ہوں گے جو باقی کاسٹ کرتی ہیں۔ سو آئی تھنک یہ اب پاکستان میں ایکسپینسو بہت ہو گیا الیکشن لڑنا، اینڈ اس کے لیے بیسیکلی میڈیا ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی فائنینسنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے، اور اگر آپ کے پاس فائنینسنگ نہیں ہے تو آپ آگے نہیں چل سکتے ایز اے پولیٹیکل پارٹی۔ سیکنڈلی آئی تھنک ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو بھی 10-15 کروڑ روپیہ پر سیٹ چاہیے آرگنائز کرنے کے لیے، یہ عام آدمی کے پاس کی بات نہیں ہے۔
تو ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بار بار وہی چہرے سامنے آ جاتے ہیں، ایک وڈیرا شاہی ہے، بڑے بڑے کاروباری افراد یا زمیندار، اس کی وجہ صرف یہی ہے؟
جی جی بالکل، آئی تھنک یہ بہت بڑا رول ہے اس میں کہ ایک تو آپ کے پاس پیسے بے شمار ہونے چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو طریقہ کار بھی بالکل پتہ ہونا چاہیے۔ تو آئی تھنک اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الیکٹبلز کا جو
کانسیپٹ ہے وہ ایک قسم کا بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے پولیٹیکل پارٹی کے لیے.
سامعین, پاکستان میں انتخابی اخراجات پر بات کر رہے تھے نگراں وزیر قانون علی ظفر صاحب اور ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر سلمان شاہ. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.